قرآن نے لکھا ہے کہ جب امام نکل جائے کس کے لیے؟ ممبر کے لیے، تو اس وقت فلا فلا کا ولا کلام، اس وقت نہ کوئی کام کرنا جائز ہے اور نہ کوئی نماز اور نہ کوئی کلام، کوئی بات نہیں کر سکتا. یہاں تک کہ بخار نے لکھا ہے کہ اگر برابر میں بیٹھا ہوا شخص آپ کے اگر وہ کھیل رہا ہے چٹائیوں سے، تو یہ بھی شریعت نے منع کیا ہے کہ آپ اس کو روک نہیں سکتے کہ رک جاؤ، جو تمہارا کام ہے تم امام کی طرف متوجہ ہو. کیوں کیا ہفتے میں ایک بار اللہ کا دربار سجا، اور ایسا دربار جو کتنے لوگ آئے، اگر اس میں کوئی شخص اللہ کی طرف متوجہ نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کو ناراضی ہوتی. اسی لیے بخار نے مسلمہ بنا دیا کہ اذا خرج الامام، جس وقت امام اٹھے اپنی جگہ سے. اب بخار خانقاہ سے آ رہا ہے، لوگ جانتے ہیں امام صاحب کون ہے، ہر آدمی پہچانتا ہے اپنی، جس امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے اس کے بارے میں جانتا ہے امام باہر سنت پڑھ کر کیا رہا ہے. لیکن جب اس نے کتاب اٹھائی اور ممبر کی طرف چلنے لگا، اذا خرج الامام، جب ممبر کی طرف سے پڑا فلا فلا کا ولا کلام، اب کوئی نماز جائز نہیں ہے اور کوئی کلام جائز نہیں ہے. یہاں تک کہ دوسرے کو روکنا بھی جائز نہیں ہے، اشارہ کرنا بھی جائز نہیں ہے کہ زبان سے اشارہ کرتے ہو یا کوئی کھیل رہا ہے تو اس کو کہتے نہیں. اس وقت مقام نے فرمایا کہ اس وقت زبان سے کوئی کلام کرے یا ہاتھ سے کوئی اشارہ کرے، یہ جائز نہیں ہے. آج ہم دین پر عمل کرتے ہیں ان چیزوں پر جو ہماری مرضی کے مطابق، دین پر عمل اس طریقے سے کرو جس طریقے سے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں. جب آپ ایک انسان ہے تو نوجوان، اس کی شادی ہوتی ہے، بچہ ہوتا ہے، وہ کیا چاہتا ہے؟ بچہ مجھ سے میری مرضی کے مطابق محبت کرے. بولو بھائی، ہر انسان کا تقاضا ہے یا آپ یہ چاہتے ہیں کہ بچہ بس مجھ سے محبت کرے، چاہے اپنی طبیعت سے کرے چاہے میری طبیعت سے؟ کوئی باپ مانے گا؟ باپ کہتا ہے تیرا آنا اتنے بجے گھر میں، تیرا کھانا اتنے بجے، تیرا سونا اتنے بجے، تیرا لیٹنا اتنے بجے. جب تم نے ایک چیز کو پیدا نہیں کیا تو اس کے لیے ذریعہ بنے ہم، تو ہم اس سے یہ چاہتے ہیں کہ اگر وہ ہم سے محبت کرے، ہماری اطاعت کرے، تو ہماری مرضی کے مطابق کرے. ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہو کر کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا، لیکن ہم کیا سوچتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کریں لیکن اپنی مرضی کے مطابق. ہمارا دل چاہے گا تو کر لیں، دل چاہے گا تو نماز پڑھ لیں، دل چاہے گا تو مسجد میں آ جائیں گے، دل چاہے گا تو دین کی بات سن لیں گے، دل چاہے گا تو حلال حرام چھوڑ دیں گے، حلال کر لیں گے. نہیں، جب اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا تو اللہ کا حق ہے. اولاد اگر نافرمانی کرتی ہے تو دنیا کے والدین کیا کہتے ہیں؟ دوسرے رشتے دار بتاتے ہیں میرے والدین کا یہ حق ہے جس پر، وہ جو بات کہتے ہیں تیرے بھلائی کے لیے کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ بھی جو ہمیں دین کی باتیں بتلاتا ہے، اللہ تعالیٰ بھلائی کے لیے بتلاتا ہے. صحابہ نے آج بدعات اتنی عام ہو گئی، بدعات اتنی عام ہو گئی کہ ہر انسان اپنی مرضی سے دین میں جو چیز چاہتا ہے جاتا ہے. میں کسی عالم سے پوچھا نہیں، اس سے تو نہیں پوچھا، پھر آپ نے یہ عمل کیسے شروع کیا؟ جب میرے دل میں آیا کہ میں اس طرح سے شروع کروں، تو ہمارے استاد اس پر ایک لطیفہ سنا دیتے ہیں کہ فرمایا ایک شخص نماز پڑھ کر آیا تو دوسرے سے پوچھا کہ سنا ہے کہ یار اگر ہوا نکل جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، تھوڑی سی ہوا نکل جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. میں کہا نا کس طرح کا پوچھتے ہیں؟ میں کہا ارے مولوی بتاتے ہیں. میں کہا ارے کچھ نہیں ہوتا، نہیں ٹوٹتی. تو اس نے کہا دلیل کیا ہے؟ نہ دلیل یہ کہ میں بھی پڑھ کر آتا ہوں. اپنا پین فورت عزت کے طور پر پیش کر دیتے، دلیل یہ کہ میں نے نماز پڑھی، میری تو ذرا سے ہمارا نکلی، میری نماز تو نہیں ٹوٹی. تو دلیل شریعت کے اندر ہمارا پین نہیں ہے، دلیل کیا ہے؟ قرآن کتاب اللہ کے اندر عمل موجود ہے. اگر وہاں موجود نہیں ہے تو پھر کس میں دیکھے؟ حدیث پاک کے اندر. اگر حدیث پاک میں نہیں ملتا تو اجماع امت دیکھیے کہ کون سا ایسا فعل اور عمل ہے جس کے اوپر امت کے علماء نے اجتماع کیا، سب کے سب ایک فیصلے پر جمع ہوئے. اگر نہیں ہے تو پھر علماء کے لیے اللہ نے چوتھا راستہ رکھا، قیاس، وہ قیاس کے ذریعے بتایا. لہذا آج ہم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن اپنی مرضی کے مطابق محبت کرتے ہیں، اپنی مرضی کے مطابق دین جاتے ہیں. ایک عالم کے پاس جاتے ہیں، مولانا مجھے یہ مسئلہ معلوم کرنا ہے، اب عالم وہ مسئلہ بتا دیتا ہے اس کو معلوم ہے کہ مسئلہ برحق ہے, لیکن پھر بھی اپنی مرضی کا مسئلہ لے کے دوسرے عالم کے پاس جائے گا. بھائی اچھا وہاں جا کر بتاتا نہیں ہے کہ تو پہلے ایک جگہ سے مسئلہ پوچھ کر کے آیا ہو, وہاں کہتا ہے کہ مسئلہ مجھے معلوم کرنا, اگر وہاں بھی مرضی کے مطابق نہیں ملا تو تیسری جگہ جاتا ہے. دوستوں شریعت کو اپنی طبیعت کے مطابق مت چلاؤ, اپنی طبیعت کو شریعت کے مطابق بناؤ. سب پر اللہ نے فلاح کا وعدہ, اطمینان کا وعدہ اور سکون کا جو وعدہ کیا ہے کہ جب تم شریعت کی اتباع کرو گے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مضبوطی سے پکڑ لو گے, اللہ تعالیٰ تمہیں فلاح عطا فرمائے گی. وہ فلاح کس وقت ہے؟ جس وقت ہم اپنی طبیعت کو شریعت کے مطابق کریں, یہ نہیں کہ شریعت کو اپنی طبیعت کے مطابق کر رہے. جنہوں نے شریعت کو اپنی طبیعت کے مطابق کیا قابل نے ان کو گمراہ کر دیا. پھر کیا ہے؟ مخلوط انتخاب بھی کر رہے ہیں. چہرے کے پردے کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ پردہ چہرے کا تھوڑی ہے. اس زمانے کے اندر اگر مولانا آپ اتنی سختی کریں گے تو مسلمان کہاں جائیں گے؟ سرکار جو آج صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے سب یہ زمانہ نہیں ہے. اس وقت جو ازواج مطہرات تھی وہ اتنے بڑے کرتے میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز کے لیے آتی تھی کہ ایک ہاتھ بوسہ زمین پر لٹک رہا ہوتا. جب صحابیہ چلتی تھی تو حدیث میں آتا ہے کہ ایک ہاتھ کپڑا اس کا زمین پر چل رہا ہوتا تھا. اس وقت حضرت عمر نے فرمایا کہ تمہارے آنے سے فتنہ پیدا ہوگا, گھر سے چلی جاؤ. اور آج تو پھر لیا کوئی کر کے جو بھی ہے پھر بھی کہتی ہے مولانا کا دین میں اتنی سختی ہوگی تو دین کہاں سے چلے گا. دین بلیا کوڑیے سے نہیں چلتا, اپنی طبیعت کے مطابق اگر ہم کوئی حکم دین کے اندر شامل کریں گے تو وہ دین کا حکم نہیں, وہ لفظ کا حکم ہے. اور لفظ کیا ہے؟ ہمارا سو ہے الا ما ربی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہو حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف سے, حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا ہوگا غرب انسی ان نفس الامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی, کہ بے شک میں اپنے نفس کو بری نہیں سمجھتا, کیونکہ لفظ کیا ہے؟ یہ ہمارا بسو ہے, ہر وقت برائیوں کا مقابلہ کرے گا. اللہ ما ربی, مگر وہ شخص جس پر اپنے رب کی رحمت کا سایہ ہو گیا, جو اپنے رب کی آغوش میں آ گیا اس کو اس کا لفظ بچ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نہیں کر, جس کو اللہ تعالیٰ بچانا چاہے وہی بچ سکتا ہے. لیکن اگر ہم اپنے معاملات اپنی شریعت کو اپنی طبیعت کے مطابق نہیں, یہ سوچتے ہیں شریعت ہماری طبیعت کے مطابق ہو جائے, فلانا مسئلہ اس کے اندر فیل فجر, فلانا مسئلہ اس کے اندر فیل فجر, کس لیے؟ کہ کوئی ایسا راستہ نکلا ہے کہ امت کے لیے آسانی ہو. امت کے لیے آسانی جتنی تھی وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کر کے گئے, وہ پیدا ہو چکی, اب اس سے زیادہ آسانی نہیں ملے گی. کتنے سو رکعت میں نماز پڑھ رہی تھی بھائی, کتنے سو رکعت پڑھ رہی تھی, لیکن آخر میں اللہ کے نبی نے واپس بھیجا رہے تھے کو, پھر کم ہوئی, پھر واپس بھیجا, پھر کم ہوئی, یہاں سب کے صرف پانچ نمازے تھے. اس سے زیادہ آسانی اور کیا ہوگی شریعت کے اندر؟ آج بھی لوگ اس کے اندر بھی آسانی چاہتے ہیں کہ مولانا اس سے بھی زیادہ آسان مسئلہ ہو, کیونکہ آج دنیا داری کا ماحول ہے, ہر طرف دنیا دنیا ہے. اگر ہمیں اس سے زیادہ آسانی نہ ملے تو ایسا رہو کہ ہم اور زیادہ بے دینی کی طرف چلے جائیں. تو یاد رکھو بے دینی کی طرف اگر جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے دین کا محتاج نہیں ہے. اللہ نے کہا تو فرمایا ہے عمر جب تک زمین تمہاری دین ہی نہیں, پر میں جو جب تیرے دین سے مرتب ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ, اللہ تعالیٰ تمہیں ہلاک کرے گا. کس وجہ سے؟ سبب اس وجہ سے کہ تم نے اللہ کے دین سے بے وفائی کی. آج کیا ہے؟ آج ہمارا حال یہ ہے کہ مسلمان دین کو فوقیت نہیں دیتا, دنیا کو فوقیت دیتا ہے, مادی چیزوں کو فوقیت دیتا ہے. اگر اس سے کہا جائے تیرا مسئلہ حل ہو جائے گا تو جس مشکل کے اندر مبتلا ہے, ابھی کہا جائے کسی شخص سے کہ تو جس مشکل کے اندر مبتلا ہے اس مشکلات کا حل میرے پاس موجود ہے, وہ شخص کے ذہن میں فوراً اپنی مشکل آتی ہے, اور اس مشکل کا حل یہ نہیں آتا کہ میں نماز پڑھوں تو میری مشکل حل ہو جائے گی. اسی وقت اس کے ذہن میں پہلا حل کیا ہے کہ ان کے ضرور مقصد سے میری مدد کرنا چاہ رہے ہیں, یہ میرا کام اچھا ہوا تو میری سفارش کر دیں گے. کیوں ہمارا ذہن اللہ کی طرف کیوں نہیں جاتا؟ کہ ہو سکتا ہے یہ شخص جو مسلمان مجھے کہہ رہا ہے میں تیری مدد کرنا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے یہ کہے میں تیرے لیے دعا کروں، ہو سکتا ہے یہ کہہ کر میں رات کو جب تحسن کے لیے اٹھتا ہوں اپنا نام بتا دے تیری مشکل کے لیے دعا کروں گا۔ آج ہم اللہ تعالیٰ سے اتنا ہم نے دنیا کی مادی چیزوں کے اوپر اتنا بھروسہ کر لیا کہ اگر مادیات ہوگی تو ہم دنیا میں جیئیں گے، اگر مادیات نہیں ہوگی تو ہمارے لیے تو جینا مشکل ہو جائے گا۔ ارے دوستوں، جو شخص بدیوں میں رہ رہا ہے وہ بھی جی رہا ہے، ایک شخص جھوپڑی میں رہ رہا ہے وہ بھی جی رہا ہے، ایک شخص بریانی کھا رہا ہے وہ بھی جی رہا ہے، اور ایک شخص بھیک مانگ کے کھا رہا ہے وہ بھی جی رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ عزت کی اور راحت کی وہ بھی صرف مومن کو نصیب ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سمجھتے ہیں اگر بریانی نہیں ہے تو کس چیز کی عزت تھی؟ ان کے دسترخوان پر تو بریانی نہیں تھی، ان کے دسترخوان پر ایسی چیزیں نہیں تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر المومنین بنے، حضرت عبیدہ ابن جراح یہ گورنر ہے ان کے پاس گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچانک پہنچے، اطلاع نہیں تھی حضرت عبیدہ ابن جراح کو، جب پہنچے تو وہاں یہ گورنر فیصلے کر رہے تھے، حضرت عمر وہی بیٹھے، جب فیصلے ہوئے سب معاملات دیکھے تو حضرت عمر نے فرمایا اے بیدر بن جراح، کیونکہ دوستی بہت تھی، تو فرمایا اے بیدر بن جراح مجھے گھر لے چلا، میں تھک گیا ہوں سفر سے آیا ہوں، فرمایا امیر المومنین آئیے گھر۔ جب گھر لے گئے تو حضرت عمر نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا گھر کچا بنا ہوا، اس کے اندر حضرت عبیدہ بن جراح لے گئے، فرمایا اے عبیدہ بن جراح میری اور تیری دوستی بہت پرانی ہے، اس لیے بلا تکلف کہہ دیتا ہوں کہ مجھے بھوک لگی ہے۔ حضرت عبیدہ بن جراح نے کہا کیا؟ فرمایا اچھا، گئے ایک تھیلی اٹھا کر کے لائے، اس میں چند سوکھے روٹی کے ٹکڑے تھے، وہ لا کر حضرت عمر کے سامنے رکھی، اور گئے ایک گلاس پانی اور ایک پیالی کے اندر اتنا سا نمک لا کر کے رکھ دیا۔ فرمایا اے عمر، میرا کھانا آج یہی تھا، لہذا آج آپ کھا لیجیے، کیونکہ آپ سفر کر کے آئے تھے، آج سفر کر لیتا ہوں میں، کب کھا لوں؟ سب حضرت عمر نے فرمایا اور کہتا ہے کہ فرمایا ساری دنیا بدل گئی لیکن تو نہیں، کیونکہ ہم نبی علیہ السلام و السلام نے نفق کیا تھا، فرمایا تھا امیر تو تم مانگ، کہ حضرت عبیدہ ابن جراح کے فرمایا بارے میں فرمایا تھا کہ میری امت کا سب سے ایماندار آدمی کون ہے؟ عبیدہ ابن جراح۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جن کے لیے وحی نازل ہو رہی ہے ان کے سامنے حضرت عبیدہ ابن جراح بریانی نہیں رکھ رہے، کوئی مرغیاں نہیں رکھ رہے، کوئی آلہ کھانے نہیں رکھ رہے، ان کے سامنے یاد رکھنا روٹی رکھی، اور کیا فرمایا؟ فرمایا یہ میں نے اپنے لیے رکھا تھا، یہ بھی نہیں کہ میں آپ کے سامنے لے کر چلا رہا ہوں، فرمایا اپنے لیے رکھا تھا، یہ آپ کھا لیجیے میں کھا لوں۔ لیکن اس وقت ایمان کی حالت کیا تھی؟ اس وقت ایمان کی ایمان اللہ کے نبی کی صحبت کی برکت سے ان کا ایمان اتنا قوی تھا کہ جان دینا اور ان کے لیے کوئی بدلہ ہی نہیں تھا۔ شہادت کی زمنا کیا کرتے تھے کہ اللہ نے شہادت کی وہ عطا فرمایا، حضرت خالد ابن ولید پوری زندگی اللہ تعالیٰ سے شہادت کی دعا مانگتے رہے، حضرت عمر نے دعا مانگی اللہم ارزقنی شہادت فی سبیل، کہ اللہ مجھے شہادت کی موت عطا کر دو۔ آج تو مسلمان اگر موت کا نام سن لے تو آدھی جان تو اس کی ویسی نکل جاتی ہے، آدھی جان تو ویسے ہی نکل جاتی ہے۔ کس لیے؟ میرے شیر فرماتے تھے کہ بزرگ سے ایک شخص سے پوچھا کہ حضرت جب ہم لوگ موت کا نام سنتے ہیں، آخرت کا نام سنتے ہیں تو ہمارے دل میں گھبراہٹ کیوں ہونے لگتی ہے؟ فرمایا میرا اصل بات یہ ہے کہ انسان آبادی سے دیدانے میں جاتے میں گھبراتا ہے۔ ابھی یہاں الحمدللہ کتنے سو لوگ موجود ہیں، ابھی ایک شخص کو کہا جائے کہ تمہیں اکیلے کمرے میں ایک گھنٹے کے لیے بند کر دیا جائے گا تو اس کی طبیعت کیا ہوگی؟ پریشان ہونا شروع ہو جائے گی۔ لیکن اس سے کہا جائے کہ دیکھیے سینکڑوں کے مندر کو اٹھا کر ہزاروں کے مندر میں بھیجا جائے گا تو وہ جب کیا ہوگا خوش ہو جائے گا۔ تو پتہ باتیں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی دنیا آباد کی اور آخرت برباد کر دی، لہذا جب آخرت کا نام آتا ہے تو ان کا دل کام جاتا ہے۔ تو پتہ باتیں ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی دنیا کو تو برباد کر دیا لیکن اپنی آخرت کو آباد کر دیا، لہذا جب ان کو اللہ تعالیٰ بلاتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے پاس حضرت اسرائیل آئے. پوچھا کیسے آنا ہوا؟ کہا ابراہیم آپ کی روح نکالنے کے لیے آیا. حضرت ابراہیم دیکھ دیا کیونکہ نبی تھے, اور اس وقت حضرت اسرائیل علیہ السلام سامنے جانے ہوتے. یہ تو امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ نے معاملہ فرمایا کہ ہمارے لیے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بات کر دی, ہمیں نظر نہیں آتا. ورنہ اس زمانے میں حضرت اسرائیل علیہ السلام جس گھر میں جاتے تھے لوگ پہلے سے تیاری کر لیتے تھے کہ ابھی آپ کو سننے والا ہے, کیونکہ ظاہری طور پر جاتے تھے. حضرت ابراہیم پہ ایک لگایا, پوچھا کیوں آیا؟ کہا روح نکالنے کے لیے. ایک لگایا, کہا جاؤ کسی وقت کی روح نکالو. یہ کہا اللہ کے پاس, کہا اللہ وہاں تو گیا تھا روح نکالنے کے لیے, ایک خالی پڑی. تو کہا کہ کس لیے؟ کہا انہوں نے کہا کہ کوئی دوست کسی دوست کی روح نکالتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسرائیل جا کر کے ان سے کہو کوئی دوست کسی دوست سے ملنے سے گھبراتا ہے, کوئی دوست کسی دوست سے ملنے سے گھبراتا ہے. حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا عرض کیا کہ ابراہیم اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا کوئی دوست کسی دوست سے ملنے سے گھبراتا ہے؟ فرمایا تو پہلے یہی کہہ دیتا ہے جب میں لیٹ جاتا ہوں وہ دیکھ. تو جس سے تعارف ہوتا ہے انسان کا, انسان کو اس کے پاس جاتے وقت گھبراہٹ نہیں ہوتی, اس سے ملتے وقت پریشانی نہیں ہوتی. ایک دوست سے آپ کا زمانہ ہے, زمانہ طالبین بھی کا دوست ہے. اگر وہ آپ کو پتا چل جائے کہ وہاں کا صدر میں ٹھہرا ہوا ہے اور آپ اس سے دو سال تین سال کے بعد ملنے جا رہے ہیں, تو جب آدمی گھر سے نکلتا ہے تو اس وقت اس کے دل میں شرارتیں پھوٹتی ہوتی ہیں کہ میں دوست سے ملوں گا تو یہ بات کروں گا, دوست سے ملوں گا تو اس طرح سے کروں گا, جس کے تعلق کی بنیاد پر اور جنہوں نے اپنی حرام آرزوؤں کو کھول کر کے اللہ تعالیٰ سے تعلق بنایا, تو جب وہ اللہ کے پاس جاتے تو ان کے دل کے اندر کے اللہ تعالیٰ خوشبو کے پھول کریں, پھر ان کا چہرہ ایسا چمکتا ہے کہ جیسے چوتھی رات کا چاند چمکتا ہے. اس کو بھی اللہ تعالیٰ مالک بنا دے. کس وجہ سے؟ صرف اس تعلق کی برکت کی وجہ سے. آج ہم اللہ سے تعلق قائم نہیں کرتے. جتنی جگہ پہ آپ دیکھیں تو آج کریم میں جتنی بھی صورتیں شروع ہوئی, اکثر صورتوں کے شروع کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی تعلیم و مفتی پیدا کر دی. الحمد للہ اللہ نے اپنے نام سے شروع کر چلا تعلیم ہے اللہ کے لیے. سبحان الذی اطلع بعبده, پانچ روزات جس نے اللہ اپنے نبی کو مسجد آفتہ تک بھیجا, جتنی دعائیں سکھلائی نبی علیہ السلام کو سلام نے سب الحمد للہ سبحان اللہ اس سے شروع ہوتی ہے. کھانا کھایا اللہ نے کیا سکھلایا؟ الحمد للہ نبی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. مسجد کے اندر داخل ہوا اللہ نے کیا دعا سکھلائی نبی علیہ السلام کو سلام کر اللہ کو خیر کا ورحمت ہے. مسجد سے نکلا یہ دعا سکھلا اللہ عمر میں سنگو میں مور اللہ کی نبی نے یہ نام اتنی جگہ دارا اتنی جگہ کہ میرے شیخ فرماتے تھے کہ سید تم سو پر اللہ کا نام لو, اٹھو پر اللہ کا نام لو, کھاؤ پر اللہ کا نام لو, بیٹھو پر اللہ کا نام لو, کھانا کھا کے اٹھو پر اللہ کا نام لو. فرمایا جتنا جس کا زیادہ انسان نام لیتا ہے اس سے اتنی زیادہ محبت ہوتی ہے. بھائی رسول مسلمہ ہے کیا دن میں جتنی بات جس چیز کو یاد کریں گے یا جس دوست کو یاد کریں گے اتنی زیادہ اس کی محبت ہوتی ہے؟ اسی لیے میں نے شیخ فرماتے تھے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنی دعائیں سکھلائے کوئی بسم اللہ سے شروع ہے کوئی الحمد للہ سے شروع, لیکن ہر ایک پر اللہ کا نام ہوتے تھے. اور فرمایا مومن جب یہ نام لیتا رہے گا لیتا رہے گا لیتا رہے گا تو فرمایا آہستہ آہستہ تعلق قائم ہو جائے گا. بزرگ کیا اولاد ہوئی جب وہ بچہ کچھ بڑا ہو گیا تو ان کے والد سے سکھایا, ان کی ماں سے کہا کہ بچہ جب بھی کھانا مانگے تو اس کو ایسے کھانا بس دے گا جب تک کہ جو طریقہ میں بتلا رہا ہوں اس کے سوا. کہا کیا طریقہ؟ بیٹے کو بلایا, کہا بیٹا جب تجھے بھوک لگے مسلح بچارا دو رکھا نماز پڑھتا اور اللہ سے کہنا یا اللہ مجھے کھانا رکھا کروا دے. اس کے بعد ایک الماری رکھی گھر میں, فرمایا اس کو کھول لے گا اس میں جو ملے وہ کھا لے گا. اور بیوی سے کہا دیکھ جب یہ دعا مانگ رہا ہو تو تم چپکے سے جا کر اس میں کھانا رکھ کر آ جا, چپکے سے اس الماری کے اندر کھانا رکھ کے آ جا. بیوی رکھتے تھی تھی بچہ دعا مانگتا ہے اللہ مجھے کھانا بدل دیجیے, وہ الماری کھولتا الماری کھول کے اس میں سے جو پتا ہوتا گھر میں وہ کھا لیتا, اس کو ضرورت ہی نہیں پڑتی جانے کی. भूल गए, कुछ दिनों के बाद पहलिया रखना भूल गए। और जैसे ही सवाल आए तो उन्होंने बताया कि आज मैं खाना रखना भूल गए। तो बच्चे को बुलाया, उससे पूछा बेटा तुमने खाना खा लिया? उसने कहा हाँ खा लिया। तो अब अहलिया परेशान कि अल्लाह मैंने रखा नहीं, इसने खाया कहाँ से? तब उस अल्लाह के वली ने कहा कि आज से तेरा काम खत्म, आज से तेरा काम खत्म, अब तू मत रखा कर। इसका यकीन अल्लाह के ऊपर दम लिया कि खाना इसकी अल्लाह से मिलेगा, अल्लाह के पास जाएगा, लिहाजा आज के बाद से तू रखना छोड़ दे। अब इसका खाना अल्लाह के दिल में अल्लाह ताला खुद खिलाएंगे। फरमाते थे उन्होंने जरा सी तरबियत की, लेकिन इतना यकीन बनाया, ऐसी तरबियत की कि आप बच्चे को कुछ भी हो जाए वो बच्चा अल्लाह से मार देगा। हजरत शेख अलहदीस साहब, हजरत शेख अलहदीस कुमार जकरिया साहब रहमतुल्लाह अलैह जब छोटे थे तो आप इसी में हजरत से लिखा है कि एक दफा हमारे घर हजरत वाला यहिया साहब जो हजरत के वालिद थे उनके जमाने में हजरत ने फरमाया कि हमारे घर में कुछ मेहमान आ गए। तो हजरत ने फरमाया कि मेरे वालिद साहब ने कहा कि जाओ उनके लिए एक तकिया ले आओ। तो इधर हजरत शेख था, हजरत शेख अलहदीस फरमाते कि बचपना था, फरमाया मेरी जबान से निकल गया, क्या मैं अपना तकिया ले आऊं? फरमाया मेरे वालिद साहब ने उसी वक्त एक फरमा, हजरत आप किसी के लिखते कि मेरे वालिद से उठे उसी वक्त एक थप्पड़ मारा और फरमाया अभी इतना था जो रस्सी से अपनी अपनी करने लगा, अपना पर काम क्या किया कि तकिया मिला। तकिया अल्लाह की चीज है, तू अल्लाह का है, तकिया अल्लाह का है, जिसे मैं अल्लाह का हूँ अल्लाह की बात अल्लाह का, ये काम जाएगा। तो वो वक्त था ये काफिरीन परवरिश इस तरह करते थे कि जरा सी गलती होती थी उसी वक्त तंबी करते थे। आज हम किस तरह से हम किस तरीके से करते हैं? आज हम चाहते हैं हमारी औलाद अच्छे से अच्छे डॉक्टर बन जाए, अच्छे से अच्छा वकील बन जाए, अच्छे से अच्छे इंजीनियर बन जाए, लेकिन ये नहीं चाहते कि अच्छे से अच्छा अल्लाह वाला बन जाए। डॉक्टर बनाना मना नहीं है शरीयत में। मौलाना हजरत जी इनाम हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह हजरत की तकरीर जब आखिरी बार आए तो उनसे जवाब तो हजरत ने फरमाया कि लोग ये समझते हैं कि उलमा इस चीज के खिलाफ है कि आप अपनी औलाद को डॉक्टर ना बनाए, आप अपनी औलाद को इंजीनियर ना बनाए, आप अपनी औलाद को साइंसदान ना बनाए। हजरत ने फरमाया आप सब कुछ बनाए, औलाद को डॉक्टर भी बनाए, इंजीनियर भी बनाए, साइंसदान भी बनाए। तो यहाँ पे फरमाया कि लोग कहते हैं मौलाना देखिए अंग्रेज के आपको चले गए, हजरत ने फरमाया मैं ये कहता हूँ तुम क्यों नहीं गए? चांद अल्लाह की मखलूक है और तुम भी अल्लाह की मखलूक हो, हक तुम्हारा दाना था बहुत काफिल पहले के। तो फरमाया कि लेकिन डॉक्टर इंजीनियर साइंसदान बनाने के साथ फरमाया उसको अल्लाह वाला बना दो, उसको दीनदार बना दो। जब दीनदार होगा तो डॉक्टर होकर के फिर मर्यादा नहीं करेगा, डॉक्टर होकर के भी गुर्दे ही से निकलेगा। तो आजकल मशहूर है कि वो लेकर के गए पोस्टमार्टम के लिए तो कहा गुर्दा गायब हो गया, तो कभी उसने छुरी अंदर छोड़ दी, कभी उसने ऐसी अंदर छोड़ दी। जब अल्लाह का अल्लाह वाला होगा तो उसके दिल में अल्लाह का खौफ होगा, और जिसके दिल में अल्लाह का खौफ होगा वो हराम काम करते वक्त सबर सोचेगा कि किस तरीके से मैं हराम काम करूँ। दुनिया का कोई नहीं जितने जरूर है सब करे, लेकिन किसके साथ दीन के साथ साथ है। आज क्या है जो चला जाता है इस तरफ वो समझता है दीन मेरे लिए नहीं है दुनिया ही मेरे लिए, इसी से मेरी न जाते हैं जा डॉक्टर बनने पर नहीं है। कोई शब्द ये मुझे दिखला देंगे किसी अजीब में किसी आलिम ने कहीं कुरान करीम में अल्लाह ने यह फरमाया कि जो फासियत कर देगा उसकी जगह अल्लाह ताला बख्शीश फरमा देगी। वो तो भाई या कोई ऐसा डॉक्टर बन जाए साइंसदान बन जाए कि वो एटम बम बना करके दे दे अल्लाह ताला उसकी बख्शीश फरमा देंगे, या उसकी नजात हो जाएगी या उसके दर्जा बुलंद हो जाएंगे। अल्लाह ने तो कहा नमाज पढ़ो तुम्हारी नजात होगी, रोजा रखो तुम्हारी नजात होगी। आज क्या है हमारे मुल्क से वो नौजवान सत्ता जो जहीन है उसको अपने यहाँ ले जाते हैं, پھر ان کو اپنے یہاں تعلیم دیتے ہیں. آج ہماری معاشرتیں جب وہ اس معاشرے میں گئے, اس معاشرے میں انہوں نے تعلیم حاصل کی, گھر میں تھے یہاں سے مسلمان گھر میں تھے, بیت الخلا میں بیٹھ کر پیشاب کرتے تھے, اب ان کے معاشرے میں گئے کھڑے ہو کر کے پیشاب کر رہے. اب جب کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والا ان کے معاشرے سے بڑھ کر آنے والا, ان کے معاشرے سے محروم ہو کر کے آنے والا, جب وہ اس ملک کے اندر آتا ہے تو اس کو قرآن رب بنا دیتے ہیں. آیا وہ جب اسلام رہے گا یا مسلمیت رہے گا؟ جب وہ جب اس نے اسلام دیکھا نہیں, اس کو اسلام سے قریب نہیں جانے دیتے, تو کہتا ہے شراب پینا کیا ہے, کون سے دن میں حرام ہے, ہم تو پیئیں گے. یہاں تک کہ جب نے کہا کہ یہ میرا تھن ریس جو عورتوں کی ہے, اس پر جب رنگا نے احتجاج کیا کہ مخلوط میرا تھن ریس نہیں ہونی چاہیے, تو انہوں نے کہا مولانا پہلے مخلوط حج بن کر آئیے, جو عبادت کی جگہ ہے جہاں اللہ جانے کا حکم دے رہا ہے, وہ تو اس کو اتنی غیرت نہیں آئی کہ میں شعائر اسلام کا مذاق اڑا رہا ہوں کہیں سے دائرہ اسلام سے خالی کروں, اس نے فوراً کام کیا. یہ کیا ہو جائے کہ جو اس معاشرے سے انسان متاثر ہو جاتا ہے, ایک بار آپ بچہ جس معاشرے میں رہا, اگر آپ بچے کو بچپن سے ایسے ماحول میں رکھتے ہیں جہاں نیک جماعتی لوگ سب نماز پڑھنے والے, وہ بچہ کیا ہوگا, نمازی ہوگا, روزہ نہیں ہوگا, ماحول کا فرق ہے, اس کا اثر اس کے اوپر پڑ رہا. اگر نیک گھرانے کے اندر نیک لوگوں کے اندر رکھا بچے کو شروع سے, تو بچہ کیا ہوگا, نیک لوگوں سے محروم ہوگا. لیکن اس کو اثر رکھا یہودی اور عیسائیوں کے بیچ ہے, وہ کیا محروم ہوگا. پھر کہتے ہیں چہرے کا پردہ نہیں ہے, یہ کیا موجود نے لگا رکھا ہے, تم یورپ سے متاثر ہو کر کے آ گئے, تم نے اللہ اور اس کے نبی کو چھوڑ دیا. آج جب متاثر ہو کر کے آ گئے تو جو بیٹھ کر پیشاب کرنے والا ہے اس کو کیا کہتے ہیں, ارے ان کو تو پیشاب کر رہے ہیں, تم گھرے کی طرح کھڑے ہو کر کے کر رہے ہو, تمہیں کرتا آ رہا ہے اور جو بیٹھ کر کے کرتا ہے صحیح طریقے سے. اللہ تعالیٰ نے یہ دین اسلام دین فطرت ہے, جو فطرت ہے اس کو کوئی نہیں بدل سکتا, فطرت اللہ التي فطر الناس عليها, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہی فطرت ہے, عادت انسان کی وہی ہے, کہ اللہ نے فطرت انسان کے لیے مقرر کر دی. انسان اپنی فطرت سے رکر نہیں سکتا, وقتی طور پر کھڑا ہو کر کے اٹھ لے, لیکن اگر بیمار ہو گیا آپ کیا کرے گا, اب بستر پر پڑا ہے کیا اٹھنے کے لیے کھڑا ہوگا, کیوں, جو فطرت تھی اللہ نے فطرت کی طرف موڑ دیا ہے اس کو, اب مڑ کر فطرت کی طرف کب تک بھاگے گا دین کی طرف. لہٰذا یہ دین اسلام کیا ہے, یہ دین فطرت ہے, جو اس فطرت سے بھاگے گا وہ اپنے آپ سے بھاگ رہا ہے, اور جو اپنے آپ سے بھاگ رہا ہے وہ کسی کوئے اور کھائی میں گر کر ہلاک ہوگا, خاص دنیا کی کھائی میں گرے, خاص آخرت کی کھائی میں گرے. یہ دین اللہ تعالیٰ نے ہماری فطرت کے اندر رکھا ہے. اللہ تعالیٰ اشارہ فرماتے ہیں قیامت, جب حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ نے سب بندوں کو پیدا فرمایا, ساری انسانیت کو جمع کر کے فرمایا, رب سے لوٹنے کو کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں, قالوا بلا, سب نے کہا بے شک آپ ہمارے رب, جب سب نے کہہ دیا کہ بے شک آپ ہمارے رب ہیں, تو آپ دیکھیں کہ وہ ربوبیت کا بیج اللہ نے دل کے اندر رکھ دیا. جب کوئی اسلام آتا ہے تو یہ نہیں کہ اس کے دل میں ایمان ہی نہیں تھا, ایمان کا بیج تھا, اس کے اوپر کفر کی مٹی آ گئی, بس ایک عالم نے اس کو دعوت دی, کیا کیا, کفر کی مٹی ہٹا دی, اسلام کے خلاف اس نے لے لیا. اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کافر کا بچہ اگر مر جائے تو وہ جہنم میں نہیں جائے گا, جنت میں جائے گا, جنت کے اندر جائے گا, اور اہل جنت کا قسمت گار ہوگا. کس لیے, اس لیے کہ جب تک وہ بالغ نہیں ہوا اس کو اپنے اوپر فیصلہ کرنے کا حق نہیں تھا, اور جب فیصلہ کرنے کا حق نہیں تھا تو وہ دین فطرت کے اوپر ہوگا, اپنے ماں باپ کے بیچ میں نہیں ہوگا. ورنہ اصول کیا ہے, دنیا کے اندر جب فارم بھرا جاتا ہے اس میں تمہارے ماں باپ کا مذہب کیا تھا, اللہ نے فرمایا میرے یہاں ماں باپ کا مذہب نہیں چلتا, میرے یہاں دین فطرت چلتا. مطلب اصول کیا ہونا چاہیے, کافر کا بچہ مرا ہے تو جہنم میں جانا چاہیے, اصول عقل کا تقاضا کیا ہے, لیکن اللہ نے فرمایا عقل نہیں, جب تک وہ بالغ نہیں ہوا, اس کو شروع نہیں آیا, اس سے پہلے پہلے انتقال ہو گیا. اللہ فرماتے ہیں اس کو جنت میں بھیجوں گا, کیونکہ جتنے بھی انسان کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے پیدا فرمایا, ہاں کافر ہے, یہودی ہے, ہندو ہے, عیسائی ہے, مسلمان ہے, اللہ نے فرمایا اس کو دین ملت پر پیدا کرتا ہوں. وہ دین ملت پر پیدا ہوتا ہے, اس کے بعد جب اس کو شروع آتا ہے تو کوئی دیکھتا ہے کہ میں تو یہودیوں کے بیچ میں وہ یہودی بن جاتا ہوں, کوئی دیکھتا ہے کہ عیسائیوں کے بیچ میں وہ عیسائی بن جاتا ہے, کوئی دیکھتا ہے کہ مجوسیوں کے بیچ میں وہ مجوسی بن جاتا ہے, جو دیکھتا ہے کہ مسلمانوں کے بیچ میں وہ مسلمان بن جاتا ہے. لیکن اصل بات یہ نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہی بن گئے کافر. خالی نجات کے لیے اللہ تعالیٰ نے صرف مسلمان ہونا کافی نہیں لکھا, اللہ نے فرمایا مومن بنو. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافا, اے ایمان والے دین کے اندر داخل ہو جا پورے پورے. کیا مطلب؟ آدھا حصہ دین کے اندر ہے, آدھا حصہ دین پر نہیں. آدھا دین پر چلتے ہیں, آدھا دنیا پر چلتے ہیں کہ چلو کچھ کچھ حصہ دین پر چل لو تاکہ دین گھر والے خوش ہو جائے, ملا کو خوش ہو جائے, اور کچھ دین دنیا پر چل لو تاکہ دیندار کے خوش ہو جائے. جن کا گھر بارڈر پر ہوتا ہے سب سے پہلے وہی گھر لگا ہوتا ہے, جس سب کا گھر بارڈر کے اوپر ہو, سرحد کے اوپر ہو, تو جب جنگ ہوتی ہے سب سے پہلے سرحدی گھر تباہ ہو جائے. لہٰذا بارڈر پر مت رہو, دین اسلام کے اندر آ جاؤ, اور جب دین کے اندر آ جاؤ گے اللہ تعالیٰ تمہیں خود مستقبل کروا دیں گے. اللہ کا دین دوستوں ملنے کے لیے نہیں آیا. آج ہم دیکھتے ہیں ظاہری طور پر ٹی وی کے جو ان کے گھروں میں ٹی وی ہے وہ ٹی وی چیک کر کے کہتے ہیں مولانا آپ اسلام کہاں بچے گا, اب کہاں سے اسلام بچے گا, اب کہاں مسلمان بچیں گے. یہود اور نصارا کی قوت دیں گے, ان کی طاقت دیں گے, وہ ہزار کلو میٹر دور بیٹھ کر کے جہاں جاتے ہیں ایک انسان کو ختم کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو قوت دوں گا, لیکن تمہاری قوت کس کے اندر ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہاری قوت تقوی کے اندر ہے. اللہ تعالیٰ بدن کو مخاطب کر کے کیا فرما رہے؟ اے بدن تحقیق اللہ نے تمہاری مدد فرمائی, وانتم اذلۃ, جبکہ تم کیا تھے؟ کمزور تھے دشمن کے مقابلے میں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے فاتقوا اللہ, بس تم اس کے بدلے میں کیا کرو؟ اللہ تعالیٰ سے کرو, لعلکم تشکرون, تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندے میں سے ہو جاؤ. جادہ نے فرمایا اللہ نے شکر کے بدلے میں اللہ نے حج نہیں مانگا کہ تم حج کرو, اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم نمازیں پڑھو, اللہ نے فرمایا تم صرف اس شکر کے بدلے میں, اس میری نعمت کے بدلے میں جو انعام میں نے تم پر نازل فرمایا تمہاری مدد کی, اس کے بدلے میں تم سے اتنا کر لو. کیا کر لو؟ فاتقوا اللہ, تم اللہ سے ڈرتے ہو. آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں؟ آج ہم ان کی مادیات سے محروم ہو گئے. آج مسلمان ان کی مادیات سے کیا اس سے محروم ہو جاتا ہے؟ ان کی گاڑی دیکھتا ہے, ان کا تھری پیس سوٹ دیکھتا ہے, مسلمان محروم ہو جاتا ہے کہ اللہ نے تو ان کو کیا کچھ دیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ, جب اللہ تعالیٰ اپنے نور کو پھیلانے کا ارادہ فرماتا ہے, دین حنیف کو پھیلانے کا ارادہ فرماتا ہے, تو یہ کفار کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے چراغ کو بجھانے کی کوشش کرتے ہیں اپنے منہ سے, بھی افواہ ہی ہیں, اس پر پھونکے مارتے ہیں کسی طرح یہ بجھ جائے. لیکن اللہ تعالیٰ اپنے کلام پاک کے اندر اعلان فرما رہے ہیں, اللہ متم نوره, اللہ تعالیٰ کیا اعلان فرما رہے ہیں دوستو؟ ایک بادشاہ کا اعلان ہوتا ہے, ایک صدر مملکت کا, ایک ملک کے صدر کا اعلان آ جائے تو سب لوگ کیا کہتے ہیں؟ ارے اس ملک کا صدر ہے, ہمیں اس کی بات ماننی چاہیے, یہ اس نگر کے رب کا اعلان ہے, یہ ہمارے رب کا اعلان ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے واللہ متم نوره, جب اللہ تعالیٰ اپنے نور کو کامل کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اتمام یعنی اتمام حجت تک اس کو پہنچا دیتا ہے. ولو کرہ الکافرون, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چاہے کفار کو کتنا ہی برا لگے, وہ اندر اندر جل رہے ہوتے ہیں کہ اسلام کیوں اتنا پھیل رہا ہے, مسلمان کیسے بچے ہوئے, یہ تو جب آئے تھے یہ سوچو ہمیں کس نے بچایا, یہ تو جب انہوں نے اعلان جیسے کیا تھا مسلمانوں سے تو اس میں انہوں نے کیا کہا تھا؟ مسلمانوں کو بچانا بس چند دنوں کی بات ہے, پھر مسلمان اس خطے کے اندر نظر نہیں آئیں گے. ہمیں کہا تھا کہ ہم تم پتھروں کے دور میں چلے جاؤ, اے افغانستان وہاں کے مسلمانوں سے کیا کہا تھا؟ تمہارا تو نام و نشان ختم ہو جائے گا. آج دنیا کے 42 ممالک وہاں مل کر کے موجود ہے. دنیا کے کتنے ملک مار رہے ہیں مسلمانوں کو؟ ایک نہیں دو نہیں. حدیث میں صحیح فرمایا تھا اللہ کے نبی نے کہ ابو ہریرہ یوشک ان تدع علیکم الامم، کہ ابو ہریرہ قریب ایسا دن آئے گا تم پر کہ دنیا کے کفار تمہیں مارنے کے لیے ایک دوسرے کو ایسے دعوت دیں گے جیسے بھوکے ایک دوسرے کو کھانے پر بلاتے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، فرمایا رسول اللہ کیا ہم اتنے قلیل ہوں گے کہ بدر میں جتنے تھے تب سے کفار ہم پر غالب نہیں آئے، اور اس سے ہم اتنے قلیل ہوں گے کفار ہمیں اس طرح ماریں گے؟ لے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، غصہ تمہاری تعداد اتنی ہوگی جیسے سمندر کے اوپر دھار ہوتا ہے، لیکن تمہارے اندر اجتماعیت نہیں ہوگی، تمہارے اندر اللہ کا خوف اللہ کی وحدانیت نہیں ہوگی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رسول اللہ یہ ہوتا کس وجہ سے؟ فرمایا تمہارے دلوں میں اللہ تعالیٰ روان ڈال دیں گے. فرمایا من رحم یا رسول اللہ، یا اللہ اللہ کے رسول یہ روان کیا چیز ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت، کہ تمہارے دلوں کے اندر دنیا کی محبت بس جائے گی. آج ایک انسان سے کہا جاتا ہے اپنی تجارت چھوڑ دے، وہ کہتا ہے مولانا یہ بہت مشکل بات ہے. اس کو کہا جائے کہ تیرا موت کا وقت قریب آ گیا، اس کا رنگ زرد پڑ جاتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جب وہاں تمہارے دلوں کے اندر آ جائے تو سمجھ لینا تمہارے اوپر کفار ایسے آئیں گے جیسے بھوکے کسرے کو کھانے پر بلاتے ہیں، ارے تم بھی آتے کھانے کے لیے. آج کیا حال ہے؟ آج ہر کافر ملک دوسرے کو اس طرح بلا رہا ہے کہ وہاں کے مسلمانوں کو مارنے کے لیے، کہ اگر تیری بھی مدد کی ضرورت ہے تم بھی آ جاؤ، تم بھی آ جاؤ. ہر ایک دنیا کے 42 ممالک موجود ہیں، اور اس کے اندر جو سب سے بڑا موجود ہے وہ خود ہے امریکہ، جس کا نام سن کر ایک وقت آ کے لوگ کام جاتے تھے، لیکن آج 10 سال جنگ کرنے کے بعد الحمدللہ وہاں کے مسلمان اتنے قابل ہیں کہ جس سڑک پر وہ کھڑے ہو جائے اس سڑک پر یہود و نصارہ گزر نہیں سکتے. اللہ نے یہ سب کیسے عطا فرمایا؟ اللہ نے ان کے ایمان، ان کی ثابت قدمی، اللہ نے ان کی مدد فرشتوں کے ذریعے فرمائی، کیونکہ جب ان پر بم برس رہے تھے تو اس وقت اہل پاکستان نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا. اللہ نے نظر ان کی کسے ہٹائی؟ اللہ نے فرمایا تم دنیا سے نظر ہٹاؤ، دنیا تمہاری کیا مدد کرے گی، تم اپنی نظر اللہ کی طرف کرو. جب ان کے اوپر میزائل گرنا شروع ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ ہمارے بھائی جو ہمیں اپنا بھائی کہتے تھے، انہوں نے کہا اس مشکل وقت میں ہم تمہارے ساتھ نہیں. اللہ نے فرمایا تم غم مت کرو، تم اپنا رجوع اللہ کی طرف رکھو. وہ اللہ سے مانتے رہے مانتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، جاؤ ان کی مدد اور مدد کرو. آج دنیا کے 22 ممالک وہاں بیٹھ کر کے یہ سب پکڑ کر کے بیٹھے ہیں کہ ان کو شکست کس طرح دی. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو فیصلہ میں کر لیتا ہوں اس کو میں نافذ کر کے چھوڑتا ہوں. جس کو ذلیل کرنے کا ارادہ اللہ تعالیٰ فرما دیتے ہیں وہ ذلیل ہو کر رہتا ہے. جبکہ بدر کے اندر صحابہ کتنے تھے؟ 313 صحابہ تھے صرف، سامان لے کر کچھ بھی نہیں، اور کفار کی طاقت 1000 سے زیادہ، گھوڑے ان سے زیادہ، لشکر ان سے زیادہ، قوت ان سے زیادہ، معیشت ان سے زیادہ. اللہ نے فرمایا اچھا آؤ گے لڑو ان سے. اللہ نے کیا فرمایا؟ آؤ لڑو ان سے. جب لڑنے کے لیے آئے تو اللہ نے 313 کو غالب فرما دیا. اللہ نے فرمایا میں معیشت کا محتاج نہیں ہوں، کیونکہ انہوں نے اس زمانے میں یہود و نصارہ نے مسلمانوں کو کیا دھمکی دی تھی، تمہاری معیشت ہم تباہ کر دیں گے، تم بھیک مانگتے رہو گے. ابھی کیا اس مہینے کے اندر ان کے اپنے 44 بینک بند ہوئے، ان کے اپنے 44 صحیح بند ہوئے ان کے. اللہ نے فرمایا میری رزق اور میری روزی بینک کی محتاج نہیں ہے، میں اپنی روزی جس کو دینا چاہتا ہوں، جس زمین سے دینا چاہتا ہوں، میں اس زمین کو حکم دیتا ہوں. کون دوں؟ ارے پیداوار شروع کر، پیدا وہ پیداوار شروع کر دیتی ہے، پھر مسلمان کھجور کھا کے بھی کھڑا ہو جاتا ہے. یہی فرق مسلم بین المسلم والکفار، فرق یہی ہے کہ مسلمان کی نظر ہمیشہ اللہ کے اوپر ہوتی ہے، ان کی نظر اللہ کے اوپر ہوتی ہے کہ اللہ میری مدد کروائے گی، یا اللہ تو مدد فرما ہماری، जो हमारी हमारे हमसे गुनाह हुए उनको माफ करना, हमारी मदद करना आज हमारा हिस्सा है। हम दूर होकर के हम तो बच्चे, अरे अब क्या होगा, कुछ नहीं होगा दोस्तों, कुछ नहीं होता। ये दीन गालिब होने के लिए आया है। इस्लाम की मिसाल गेम किसकी है, जितनी जोर से जमीन पे मारोगे उतनी ऊपर जाएगी। लिहाजा अगर तकलीफ आती है लोग ताने देते हैं कि अरे तुम कहाँ थे, कहाँ गए तुम्हारे मौलवी, अल्लाह ताला फिर गालिब फरमाएगा, अल्लाह ताला फिर गालिब फरमाएगा। अस्हाब बदर और अस्हाब उहद आप ये दो फसले ले लें, एक फसले में 313 और एक फसले में ये 1000 के ऊपर हो गए सहाबा। सहाबा वक्त में जब अपने ऊपर नजर पड़ी तो सहाबा ने सोचा अरे जब 313 थे जब हमें नहीं हरा सका कोई, अब तो हमारी तादाद ज्यादा है। अल्लाह ने उसी वक्त जाहिर शिकस्त की, उसी वक्त जाहिर शिकस्त की। अब सहाबा ये सोचने लगे कि अल्लाह जब हम ज्यादा थे तो शिकस्त हो रही है, जब 313 थे तो हमें पता नहीं लगे। अल्लाह ने फरमाया ये इसलिए शिकस्त हुई कि तुम्हारी नजर इस वक्त अपनी कसरत पर थी और उस वक्त तुम्हारी नजर अपनी जिल्लत पर थी और तुम्हारी नजर जिल्लत पर होने की वजह से अल्लाह के ऊपर थी। लिहाजा आज हमारी मईशत अगर कमजोर होती है तो मुसलमान कितनी तरफ देखता है, उनको सारा हमारी मदद कर उनसे मदद मांगोगे तो वो क्या करेंगे, वो 1 रुपया देंगे और 100 दफा एहसान जितनाएंगे और 1 रुपया देंगे 10 रुपए तुमसे वापस देंगे। अल्लाह ने फरमाया तुम उस वक्त मुझसे मदद मांगो, तुम मेरी तरह मुसलमान बच्चे हो। आज हमने से कितने मुसलमान है अल्हम्दुलिल्लाह, इस वक्त सैकड़ों मुसलमान यहाँ मौजूद है। कितने मुसलमान है जब हम पर मुसीबत आती है, परेशानी आती है, हम अल्लाह के सामने हाथ फैलाते हैं। बोलो भाई कितने मुसलमान कि जब कोई परेशानी और मुसीबत आए हम अल्लाह ताला के सामने हाथ फैलाए, अल्लाह हमारी मुश्किल को दूर फरमा। कितने अब यहां से सोच रहे कि हमारा ताल्लुक कितना हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे लोग मौजूद हैं, लेकिन हम इस पर बात आम हो रही है कि आम हमारा मिजाज ये बनना चाहिए कि अगर मुश्किल आ गई, दुश्मन का खौफ आ जाए, अल्लाह ने क्या फरमाया वाला नबू वन नकुम विषय मेरा खौफ, अल्लाह ने फरमाया जरूर से जरूर तुम्हें आजमाऊंगा कितने खौफ से, भूख से आजमाऊंगा वो नफसी मेरे रमवाज तुम्हारा हाल क्यों रखूंगा, पहले 4 निकाले दिए 2 रह जाएंगे। फिर अल्लाह ताला देखते हैं कि आप तुम अल्लाह को याद करते हो या नहीं, जब 4 थी तो खूब सदका दे देते, खूब सदका दे देते, खैरात कर देते, फकीरों को दे देते। अब जब 2 हो गई तो आप साहब गुस्से में बैठे हैं, फकीर ने कहा बाबा अल्लाह के नाम पर एक थे, चल बन गया आपके, फिर 4 थे उसमें से भी 2 हो गए। हम अल्लाह ताला देखना चाहते अब तुम किसके हो। अरे दोस्तों जब मिल रहा होता है तो सदका अदा करते हैं, जब छीन रहा होता है अल्लाह ताला उसको देखना चाहते हैं कि आप क्या कर रहे हो। जब मिल रहा होता है तो अच्छा क्या करता है, आपके लिए हटिया जाएगा। हम मान बता रहा हूँ कि ये इतने रुपए ये हजरत की मस्जिद के लिए, ये इतने रुपए सबके के लिए, जब अल्लाह ताला तैयब पैदा फरमाते फिर अल्लाह ताला देखना चाहते हैं कि आप क्या लाए, आप क्या दे रहे हो अल्लाह के रास्ते में। 4 दुकानें थी 2 बंद हो गई, 4 से 10 हजार कमाते था तो उसे 5 हजार कमा रहे, अल्लाह ताला देखते हैं 5 इतना सबका करते हो। बोलो भाई कितना सबका करने की आदत है। इत्तेफाक में आता है इन सबका भला सबका जो है भला को दफा करता है। आज हम कितनों को सबका देते हैं, कितने लोग हैं आप में से जो सबका देने वाले हैं। हम ना सबका देते हैं ना अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं। जब हम अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करेंगे, दादा ने फरमाया जब भैंस के घर से दूध ना निकालोगे तो दूध चढ़ जाए। अगर 2 दुकानें 10 हजार कमा रहा था 5 हजार कमा के रखा तो भाई पहले अगर 100 रुपये अल्लाह के रास्ते पहले अगर 10 रुपया काम नहीं है तो पहले अगर 100 रुपया खर्च करता था तो 5 रुपये की कुआ से 5 रुपया खर्च करो। اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھ رہے جو تم کتنا خرچ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ دیکھ رہے کیسے خرچ کر رہے ہیں. اسی لیے تبسوک نے تیسرے پارے سورہ ملک میں اللہ نے کیا فرمایا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں سے احسن عمل کون کرتا ہے. ہمارے کو قرآن میں حضرت شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا اسی آیت کی تفسیر میں، کہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا لیبلوکم یزیدکم عملا کہ تم میں سے زیادہ عمل کون کرتا ہے، ساری رات نماز میں کون کھڑا رہتا ہے. اللہ نے فرمایا نہیں، لیبلوکم ایکم احسن عملا، حسین عمل نہیں چاہیے احسن عمل چاہیے. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر میرے بعد میں آنے والے امتی ایک اہل پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کر دے اور میرا صحابی ایک کھجور صدقہ کر دے، تو بعد میں آنے والا اس اہل پہاڑ صدقہ کرنے کے بعد بھی میرے صحابی کے ثواب کے برابر نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ اس صحابی نے کھجور کس طریقے سے لائی ہوگی وہ صحابی کے لیے جانتا ہے. وہ جو صحابی لیکن کھانے کے لیے ان کے پاس دو دو دن ایک ایک سے ایک کھجور نہیں ملتی. سب سے زیادہ روایتوں کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں آتا ہے، فرماتے ہیں کہ میرا کوئی گھر تو کھا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ صفا کے چبوترے پر رہتا تھا، فرماتے تھے کہ بھوک سے میری یہ حالت ہوتی تھی کہ میں بھوک کے مارے بے ہوش ہو کر کے گر جاتا تھا اور اہل مدینہ اس پر سے چل کر گزر جاتے تھے، تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ ابو ہریرہ پاگل ہو گیا. لیکن فرماتے اللہ میں پاگل نہیں تھا، میں بھوک کی شدت سے بے ہوش ہو جاتا تھا. جب سب سے زیادہ روایت کر رہا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہر شخص نام جانتا ہے، نام سنا ہوا ہے، واقف ہے، اتنا جلیل القدر صحابی اللہ کا. سوچو جب کو کھانے کے لیے اتنے دن نہیں مل رہا، اگر ابو ہریرہ کو ایک کھجور ملے اور وہ صدقہ کر دے تو کتنے ایمان کی بات ہے. ایک شخص اتنے دن بھوکا رہے، پھر اس کے بعد ایک کھجور اس کو ہاتھ میں ملے، وہ کھجور سے اٹھا کر وہ صدقہ کر دے کہ اللہ یہ میں تیرے راستے میں صدقہ کرتا ہوں. آج ہماری حالت یہ نہیں، آج مسلمان کہتے ہیں مولانا کیا بات کرے، ہمارے پاس تو مال ہی نہیں ہے، ہمارے پاس تو یہ چیز نہیں ہے. ارے 100 روپے دیتے تھے تم 1 روپیہ صدقہ کر دو، 1 روپیہ اللہ کے راستے میں خاموشی سے صدقہ کر دو، کسی مسجد میں، کسی مدرسے میں، کسی ایسی جگہ لگا دو کہ جہاں ثواب تعداد ملتا ہے، خاموشی سے 1 روپیہ دے دو. اللہ تعالیٰ یہ نہیں کر پا رہے کہ 1000 جو کہ اس میں تمہارا نام لکھا جائے گا، اگر 1 روپیہ دو گے تو ہمارے یہاں قبول نہیں ہے. اللہ کو فرماتے ہیں کہ جو اور دین کے راستے میں پسینہ نکالتا ہے اس کا پسینہ بھی قبول کر لیتا ہوں. آج ہم اللہ کے راستے میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے اندر اللہ نے مطلب کے اندر اللہ نے تاکید رکھی ہے، بخار نہیں کھاؤ تو بخار دور ہو جاتا ہے، سر کھاؤ تو سر کا درد دور ہو جاتا ہے، اور یہ اتنی عام دوائیاں ہو گئی کہ ہر انسان کو پتا ہے. ایک دم باہر کھڈا کھود رہا ہو، پڑھا لکھا بھی نہیں ہے، بےچارا کھڈا کھود رہا ہے، مزدوری کر رہا ہے، آپ اس کے پاس جا کر کہے میرے سر میں درد ہے مجھے کوئی دوا پتا، تو کہہ کر جا کے پھٹکار دے کے کھا لے، اتنا عام ہے. تو اتنی عام بات ہے یہ، اور یہ دین کی بات اتنی عام ہے کہ کسی عالم سے جا کر پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہر شخص کو پتا ہے کہ صدقہ کیا کرتا ہے، بلاؤں کو دفع کرتا ہے، دھندے سے کتنے سے صدقہ کرتا ہے، چار ہزار صدقہ کرتے ہیں، کیا اتنی کی اوقات نہیں ہے، 1 روپیہ صدقہ کرتے. اللہ تعالیٰ اگر قبول فرما لے تو وہ 1 روپیہ نجات کے لیے کافی ہے، اس ایک ذات کے مقابلے میں جو انسان ریا اور دکھاوے کے لیے صدقہ کرتا ہے. یہ عمل انشاءاللہ سب عمل نہیں ہے، جتنا ہو حج کے توفیق اللہ تعالیٰ نہیں دیکھ رہے. اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھ رہے کس نے کتنا دیا، اللہ تعالیٰ یہ دیکھ رہے کس نے کس دن سے دیا. ایک بات دوسری، جو آج کل پریشانیاں اور مسائل ہیں اس کے اوپر پریشان مت، اللہ تعالیٰ سے بس دعا مانگو کہ اللہ بہت دل ہو گئے پٹتے ہوئے، ہم دوبارہ غالب و غلبہ آپ کا سب کچھ کیا. جب ہم دعا مانگیں گے، میں مردوں سے بھی کہتا ہوں اور خاص طور پہ مسلمان عورتوں سے کہتا ہوں کہ ہم بھی گناہ چھوڑ دیں اور ہماری مائیں بہنیں بھی گناہ چھوڑ دیں، क्योंकि हमारे अंदर अब गुनाह इतने आम हो गए कि हमने गुनाह को गुनाह समझना छोड़ दिया। आज पता, अभी मैं कहता हूँ भाई, कितने लोग हैं जिनको पता चाहिए, हाथ खड़ा करो, कामयाबी चाहिए, चाहिए कामयाबी, आखिरत की और दुनिया दोनों की कामयाबी चाहिए, सबको चाहिए। हम गुनाह छोड़ दिया, अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाएगा, लेकिन हम गुनाह नहीं छोड़े। हमने गुनाहों को इतना अपनी जिंदगी के अंदर डाल दिया, इतनी अपनी जिंदगी गुनाहों में निर्मित कर दी कि गुनाह को गुनाह ही नहीं समझते, हराम को हराम नहीं समझा जाता, सूद तो ऐसे खाया जाता है जैसे कि सूद ना हो। एक बार बारिश शुरू हो गई, थोड़ा सी आप लोग जगह दे दें ताकि जो लोग अंदर आ सकते हैं वो तो अंदर आ सकते। थोड़ा इधर दरवाजे की जरूरत है, वो थोड़ा एक तरफ होता है, और बाद में जब सब बनेगी तो उसका सब बना करके फिर इंशाल्लाह बैठे और बयान पता भी होने वाला है। तो बस इतने मोमिन और मोमिन होते हैं, हम सिर्फ एक दूसरे के लिए तो दुआ करें, मैं आपसे दुआ की दरख्वास्त करता हूँ, यहाँ बदला मेरे लिए दुआ करें, हर मोमिन एक मोमिन से दुआ कराए, क्योंकि हर मोमिन की दफात दूसरे मोमिन के हक में बात है। क्योंकि अगर एक मुसलमान गीबत कर रहा है तो उसमें गीबत से अपने लिए अपनी जबान मिल रही है, लेकिन अगर किसी मुसलमान के लिए दुआ कर रहा है अल्लाह मेरे फला मुसलमान भाई को शहद अदा फरमा, उसके गुनाहों को माफ करवा, तो उसकी जबान उसके हक में तो पा जाए। लिहाजा दूसरे मुसलमान की दुआ दूसरे मुसलमान के हक में जरूर कबूल होगी। लिहाजा एक दूसरे के लिए मैं दुआ की दरख्वास्त करता हूँ, आप मेरे लिए दुआ कीजिए, मैं आप अंदर के लिए दुआ करो, अल्लाह ताला हमारी दुआओं को कबूल फरमाए। और ये जो मुश्किल और मुसीबत का वक्त है, ये चंद आखिरी लम्हात है, अल्लाह ताला इसमें हमें हलकामत नसीब फरमाए, मुसलमानों को अल्लाह ताला ऐसे वक्त अल्लाह ताला हमारी नुसरत और मदद फरमाए, अल्लाह ताला इस्लाम को गलता अता फरमाए और कुफ्र اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس کو بھی اسی کے ساتھ والا معاملہ کرتا ہے۔